آج کے درس قرآن مجید کے لیے تشریف لا رہے ہیں حافظ ڈاکٹر مقصود احمد صاحب، نقیب منفرد اسرہ مردان حلقہ کیتی کے جنوبی. ان کا درس کا عنوان ہے نقصان سے محفوظ تجارت. حافظ ڈاکٹر مقصود صاحب،
السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. عزیز رفقائے گرامی، یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ سورت فاطر کا چوتھا رکوع ہے. اس رکوع میں آغاز میں کائنات کے اندر جو آثار موجود ہیں اللہ تعالی کی معرفت کے، ان کا تذکرہ ہے. یہ گویا توحید کی حقیقت بیان ہوئی. اس کے بعد پھر یہ مضمون ایمان بالآخرہ کی طرف مڑتا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ ان حقائق کو تسلیم کرتے ہیں ان کی عملی زندگی کا جو نقشہ بنتا ہے، تو اس کا تذکرہ ہے کہ یہ تین قسم کے لوگ ہیں. تینوں کا جو معاملہ ہوگا وہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے برعکس ان لوگوں کا جو بنیادی طور پر باغی ہیں، نمک حرام ہے، ان کا ایک تذکرہ کہ کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ بالکل آغاز میں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، یہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالی نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پھر یہ جو پہاڑ ہیں جس طرح میووں کے اندر یہ ویرائٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، تو پھر پہاڑوں کو دیکھو کہ اس میں بھی سرخ اور سفید رنگ کی دھاریاں ہیں، کتات ہیں، لیئرز ہیں، اور کچھ پہاڑ ایسے بالکل کالے سیاہ ہیں۔ پھر اسے آگے بڑھیے، انسانوں میں، جانوروں میں اور چوپایوں میں، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف انواع اور اقسام اور مختلف رنگ ہیں۔ تو آگے فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء، یقیناً اللہ تعالی سے تو ڈرنے والے وہ لوگ ہیں اللہ کے بندوں میں جو صاحب علم ہیں، یعنی جو لوگ یہ سفر طے کر لیتے ہیں کائنات کے اندر اللہ تعالی کی معرفت اور شناخت اور محبت تک جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کی زندگی کا نقشہ کیا بنتا ہے۔ دیکھیے زندگی میں ہمارے سامنے اپیرنٹلی تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہے، کتاب ہے اللہ کی، مگر اس کتاب سے پہلے ایک اور کتاب سے بھی ہمارا سابقہ پڑتا ہے، اور وہ ہے کائنات کی کتاب، کتاب کائنات۔ اس کتاب کائنات میں اللہ تعالی کی صفات کا ایک مشاہدہ ہمارا ہوتا ہے، یہ مشاہدہ یا تو اللہ تعالی کے صفتی وجود کا ہے کہ کیسی عظیم کاریگری ہے، کس قسم کی صناعی ہے، بوکلمونی ہے، گلکاری ہے، جو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک وجود ہے اس کے پیچھے، ایک بہت بڑا ذہن ہے، بہت بڑا ریاضی دان اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یا پھر یہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا ایک مظاہرہ ہو رہا ہے، یا پھر اللہ کی علم اور حکمت کا مظاہرہ ہے، یا پھر اللہ تعالی کی صفت ملکیت کا مظاہرہ ہے، اور یا پھر اس کی صفت رحمت اور سخاوت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایک معقول اور سنجیدہ انسان وہ خود بخود پھر قرآن مجید کی طرف آتا ہے، اور جب قرآن مجید کو پڑھنے بیٹھتا ہے تو گویا کہ وہاں پر جو کچھ اس نے دیکھا تھا اور مشاہدہ کیا تھا کتاب کائنات میں، یہاں آ کر اس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے۔ وہاں اس نے دیکھا تھا کہ بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا ہے، یہ اس کی طاقت اور قدرت کا مظاہرہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ کروڑ پتی والدین ہیں، ان کے بیٹے کو کینسر کی بیماری ہو گئی، امریکہ تک لے گئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو آزمایا مگر بیٹا فوت ہو گیا۔ مطلب ہے ایک طاقتور ہستی ایسی ہے جو اس بچے کی زندگی نہیں چاہتی، تو لہذا یہ کروڑوں روپیہ اور یہ ڈاکٹروں کا تجربہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیکار ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ تو گویا کہ یہ اس کی قدرت کا ایک مشاہدہ ہے، ہر آن ہر لمحہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کرتا ہے۔ پھر انسان دیکھتا ہے کہ ہزار ہر سال پہلے جو کیلنڈر اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا تھا، اور یہ جو ہمارے اجرام فلکی ہے اور یہ عظیم کہکشائیں ہیں، یہ بڑے بڑے اجسام یہاں پر پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، مگر ابھی تک ان کے درمیان کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں ہوا کہ نظام کائنات ہی مختل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ کس عالم کا اندازہ ہے؟ یہ پری کیلکولیشن کس نے کی ہوئی ہے؟ کتنا بڑا اور کتنا عظیم علم ہے جو ابھی تک اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی۔ یہ ہے اللہ کی صفت علم کا مظاہرہ جو اس کائنات میں ہر ایک انسان دیکھ سکتا ہے، ملحد ہو، کافر ہو، منکر ہو، مسلم ہو، جو بھی ہے وہ دیکھتا ہے۔ اور اگر وہ معقول اور سنجیدہ انسان ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اس حقیقت کی طرف اور پھر قرآن کی طرف آ جائے۔ اور یہ مظاہرہ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور سخاوت کا ہے کہ ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے اور اس میں سے جو ہے ہر شخص آ کر کھا رہا ہے۔ وہ شخص جو اللہ کا منکر ہے اور جو اللہ کے معاملے میں انتہائی گستاخی کا معاملہ کر رہا ہے، اس کو بھی جب بھوک لگتی ہے تو اسی دسترخوان کی طرف وہ لپکتا ہے۔ وہ جو سعدی شیراز کے الفاظ ہیں کہ آنکری میں کہ اس خزانہ غیب جبر ترسا وظیفہ خور داری، دوستان آنکھ جا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظر داری، کہ وہ کریم ذات جس کے خزانے غیب سے گبر ترسا وظیفہ خور داری، سارے ملحد اور منکر اور دہری اور کافر وہ آ کر اسی کی دسترخوان سے کھا رہے ہیں، اس کے وظیفہ خار ہیں۔ دوستان آنکھ جا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظر داری، یا اللہ جب دشمنوں پر آپ کی نظر عنایت کا یہ حال ہے تو پھر اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ اپنے دوستوں کو آپ کس کس طور سے نوازیں گے جب دشمنوں کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہے؟ تو یہ صفت رحمت اور سخاوت کا مظاہرہ ہے۔ یہ سارے مظاہرے اور یہ سارے مشاہدات سے نکل کر جب انسان پھر قرآن آ کر بیٹھ کر وہ پڑھتا ہے تو قرآن میں ہے وہ ہوا علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ شخص جس نے یہ حقیقت یہاں پر قرآن کے صفحات میں پڑھی ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ حقیقت تو پہلے سے میں کتاب کائنات میں پڑھ کر آیا ہوں۔ اور اس طرح یہ باقی دوسری حقیقتیں وہاں پر علم اور حکمت کا مظاہرہ دیکھا قرآن میں، تا وہو بکل شیء علیم، وہاں پر رحمت کا مظاہرہ دیکھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حوالہ آیا، تو لہذا اس بات کی تصدیق ہو گئی، ویریفیکیشن ہو گئی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے۔ پھر جب کہ یہاں تک انسان آ گیا ہے تو اب آگے، یعنی یہ کوئی ایسا انسان نہیں جو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والا محض ایک دانشور ہے، بلکہ یہ رویہ اس کو فوری طور پر عمل کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اور عمل کے میدان کی سب سے پہلی چیز اقامت صلاح۔ یعنی اقامت صلاح کے اندر دو چیزیں مضمر ہیں، ایک عاجزی اور خاکساری، کہ یہ انسان اس کے اندر خواہ کتنی ہٹ دھرمی تھی، کس قدر لاوبالیا پن تھا، کس قدر غفلت تھی، سرکشی تھی، مگر ان حقائق نے آ کر اس انسان پر اپنی عاجزی اور اپنی بے بسی اور بے کسی آشکار کر دی، تو اس نے اپنے وجود کا جو بلند ترین حصہ ہے پیشانی، اسی پیشانی کو آ کر اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دیا ہے، اس کو خاکسار بنا دیا ہے، عاجز بنا دیا ہے، اپنی حقیقت کا اس کو اس پر منکشف ہو گئی اپنی حقیقت۔ تو ایک ہی عاجزی اور خاکساری اس پر آشکار ہو گئی، اور نمبر دو پھر یہ عمل کے میدان میں آ گیا، نماز ایک عمل ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جس طرح انسان نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ڈال دیا تو اس نے اپنے ایسٹس کو، اپنے مال کو بھی اللہ کے سامنے ڈال دیا ہے کہ یا اللہ میری یہ جان اور میری یہ شخصیت اور میری یہ انا، یہ سب کچھ بھی میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے، اور نمبر دو یہ میرا جو مال ہے اور میری جو ملکیت ہے وہ چیزیں بھی میں نے آپ کے حوالے کر دی ہے۔ یرجون تجارت لن تبور، اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ یہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں، لن تبور، جس میں کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی ٹوٹا نہیں، کوئی مندہ نہیں، کوئی کے ساتھ بازاری نہیں۔ اس قسم کے لوگ یہ جب عملی زندگی میں جب جت جاتے ہیں اپنے اسی رویے کے ساتھ، تو پھر ان کے کی تقسیم ہو گئی تین گروہوں میں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, تو وہ تین گروہ ہیں. فمنہم ظالم لنفسہ, ان میں سے ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں, یعنی بنیادی طور پر یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اصولاً مان لیا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو, اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو مان لیا ہے. تو ان میں سے ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر گناہ بھی ہیں, نافرمانیاں بھی ہیں, نیکیاں بھی ہیں. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے اندر اطاعت کا پلڑا بھاری ہے مگر ساتھ ساتھ کچھ کوتاہیاں بھی ہیں, کچھ کمیاں بھی ہیں. یہ مقتصد گروپ ہے, میانرو لوگ ہیں. پہلے والے ظالم لنفسہ. تیسرا گروہ وہ ہے جو نیکیوں میں اور بلائیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں, یہ سابقون بالخیرات ہیں. ان کا معاملہ کہ وہ جو پہلے نمبر پر ظالم لنفسہ ہے ان کو سزا دی جائے گی, ان کے جرائم میں ان کو پکڑا جائے گا, بعد میں ان کا داخلہ جنت میں ہوگا. اور جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں مقتصد جو ہیں ان کے ساتھ ہلکا حساب کتاب ہوگا, اور جو سابقون بالخیرات ہے یہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اور پھر آخر میں جو دوسرا گروپ ہے بنیادی طور پر جو باغی ہیں, منحرف ہیں, غدار ہیں اور نمک حرام ہیں, کافر, ان کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ لا یقضی علیہم فیموتو, یہ لوگ تو موت چاہیں گے مگر موت ان کو نہیں آئے گی, ان کا قصہ چکایا نہیں جائے گا. اور پھر وہاں پر معاملہ یہ ہوگا کہ وہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, وہاں پر چیخیں گے, چلائیں گے, پکاریں گے کہ یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال لے, اور واپس جا کر ہم پھر وہ عمل کریں گے برعکس اس کے جو پہلے ہم عمل کیا کرتے تھے, ہم اب عمل صالح کریں گے. مگر ان سے فرمایا جائے گا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کیا تمہیں اتنی مہلت عمر نہیں دی گئی جس میں ایک معقول انسان اگر سوچنا چاہتا تو وہ سوچ سکتا تھا, وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. مطلب ہے دو زاجر تھے, وارننگ دینے والے آپ کے پاس آئے تھے. ایک زاجر خود تمہارا ضمیر تھا, ایک پولیس چوکی جو تمہارے ضمیر کے اندر, تمہارے وجود کے اندر موجود تھی, وہ زاجر مسلسل آپ کو تریچ کرتا رہا مگر اس کی آواز پر آپ نے اس کو اس کی بات انسنی کر دی. اور دوسرا زاجر وہ خارج کا زاجر ہے کہ جب پیغمبر آیا, پیغمبر نے بھی آپ کو اس طرف بلایا, آپ نے پیغمبر کی آواز کو بھی رد کر دیا, وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر, اب چکو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یہ تو اس حصے کی ایک ترجمانی ہو گئی. اب جو ہمارا اصل موضوع ہے توحید اور آخرت اور محفوظ تجارت, اس کے حوالے سے میں چند باتیں کہوں گا. دیکھیں شروع میں جن آثار کائنات کا ذکر ہوا, حقیقت یہ ہے کہ آخرت تک کا یہ سفر, اس کے لیے جو زادراہ ہے انسان کے پاس وہ وہی ہے کہ کائنات کے اندر مسلسل غور و فکر, مسلسل غور و فکر, مسلسل غور و فکر. یہ وہ بات ہے جو اردو میں کسی نے کہی ہے کہ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا, از ماہ تا ماہی ظاہر ظہور تیرا. یا اللہ, آپ کی معرفت کا ایک دفتر تو کھلا ہوا ہے کائنات میں, تو پوری کائنات میں یہ معاملہ وہ جاری ہے. اور اقبال کہتا ہے فارسی میں کہ صورت گرے کہ پے کرے ماز گلا فرید, از نقشی این و آم و تماشائے خود رسید. کہ یا اللہ, وہ صورت گر اللہ کہ پے کرے ما از گلا فرید, جس نے میری صورت جو ہے وہ مٹی سے پیدا کی, از نقشی این و آم و تماشائے خود رسید, یہ جو انہوں نے جو نقوش بنائے ہیں ارد گرد, اس کے ذریعے سے وہ خود اپنا ہی تماشا دکھا رہے ہیں، اپنا آپ دکھا رہا ہے اور دعوت فکر دے رہا ہے کہ میری معرفت حاصل کرو. گاہے ببرگلالا نمی ستیام خیش، گاہے درون سینے مرغاں بہاؤ ہوس. یہ اپنی معرفت کا پیغام کبھی تو اس نے آ کر گلاب کے پھول کے پتوں پر لکھ دیا ہے، اور کبھی یہ جو مرغان ہے اور ان کا جو ہاؤ ہو ہوتا ہے، اس ہاؤ ہو کے اندر یہ جو چرند اور پرند ہے اور اس کی جو تسبیح میں مشغول ہیں، تو یہ پیغام جو ہے نا انہی کی طرف سے بھی انسان کے سامنے وہ آ رہا ہے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجاره لن تبور. میں کل جب یہ تیاری کر رہا تھا تو ان آیات کے ساتھ جو سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک عجیب قسم کی مشابہت ہے. وہاں پر جن حقائق کا ذکر ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کتاب اللہ کا ذکر، اس کی عظمت کا، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کا، اور اس کے بعد ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہاں پر آپ دیکھیے یہ جو رکوع زیر مطالعہ ہے، اس سے پہلے فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ ایمان بالغیب کی بات وہاں پر بھی آ گئی. پھر یہاں پر ان الذین یتلون کتاب اللہ، کتاب کی تلاوت یا کتاب کی عظمت جو وہاں پر آئی تھی یہاں پر بھی آ گئی. وہاں پر بھی یہ یومنون بالغیب کے بعد اقامت الصلاح اور پھر انفاق کا مضمون تھا، یہاں پر بھی یتلون کتاب اللہ واقام الصلاح وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا لن تبور. وہاں پر یہ صلاح اور انفاق کے بعد وہی کا معاملہ تھا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، یعنی قرآن کا بھی ذکر تھا اور پچھلی کتابوں کا بھی ذکر تھا. اس میں تھوڑا سا آگے جا کر اگلی آیت میں والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، تو گویا کہ قرآن کا ذکر اور یہ پچھلی کتابوں کا جو مہیمن ہے تو ان کا ذکر یہاں پر آ گیا. وہاں پر آخری وبالآخرت ہم یوقنون، وہ کانوٹیشن بدل دی کہ آخرت کے پہلے تو ایمان 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 کا ذکر ہو رہا تھا، آخرت کی بات آ گئی وبالآخرت ہم یوقنون. اور یہاں پر جو ہے بالکل آخر میں کتاب اللہ واقام الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، تو وہاں پر بھی گویا کہ آخرت پر آ کر یہ بات رک گئی. اب ان الفاظ پر توجہ مرکوز کیجئے، یہ لوگ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں، لن تبور، جس میں کسی قسم کا کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی ٹوٹا نہیں ہے. تبور اصل میں جو الفاظ ہیں با واو اور را، بار یا بور بورن، مطلب گھاٹا ہونا، ہلاک ہونا، برباد ہونا. البور ایک ایسی زمین جو بالکل بے کاشت ہو، بے کاشت کی زمین، غیر آباد زمین، اس کو البور کہتے ہیں. چنانچہ اسی صورت میں سورۃ فاطر میں کچھ پہلے فرمایا گیا وہ مکر اولائک ہوا یبور، اور جو لوگ یہ مکر اور یہ چالے چل رہے ہیں تو ان کی چالیں جو ہیں وہی تباہ اور برباد ہوگی، نامراد ہوگی. اسی طرح سورۃ ابراہیم میں فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا؟ واحلوا قومهم دار البوار، اور اپنی قوم کو ایک گھاٹے کے گھر میں اتارا، جہنم یصلونها فبئس القرار، اور وہ گھاٹے کا گھر کیا ہے؟ وہ ہے در حقیقت جہنم. اس طرح فرمائے سورہ فرقان میں وکانو قوما بورا، اور وہ لوگ تھے ایک ہلاک ہونے والی قوم، قوم بورا. تو لہذا یہاں پر جو لن تبور فرمایا کہ نے ایک ایسی تجارت جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی جس کے ساتھ ہلاکت اور بربادی کا اور تباہی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس میں تو ہمیشہ ہمیشہ گویا کہ زرخیزی والا معاملہ وہ جا رہا ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ جو تجارت ہم دنیا میں کرتے ہیں اس سے ہمیں ایک نفع حاصل ہوتا ہے، اور پھر جب نفع حاصل ہو جائے تو وہ اصل چیز وہ تو وہ خوشی ہے جو نفع کے نتیجے میں کسی کو ملتی ہے. اگر ایک انسان نے تجارت بھی کی اور نفع بھی حاصل ہوا مگر اس کو فی الواقع وہ خوشی حاصل نہیں ہوئی تو ہم کہیں گے کہ تو ایک ناکام قسم کی تجارت ہے, اس کو تو وہ اطمینان نصیب نہیں ہوا, وہ سکون اس کو نہیں ملا. تو یہ جو دنیا اور آخرت میں تجارت کرتے ہیں اور جو نفع ہمیں ملتا ہے اور پھر نفع کے نتیجے میں جو خوشی ہمیں حاصل ہوتی ہے, ذرا اس کا ایک تقابلی مطالعہ کر کے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آخرت اور جو دنیا ہے اس کے اندر وہ فرق کیا کیا ہے. نمبر ایک, پہلی بات, یہ لوگ جس تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس میں کوئی گاٹا وہ نہیں ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس تجارت کا معاملہ چونکہ اللہ کے ساتھ ہے لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو نفع دے گا اس نفع میں تو کسی یہ تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ وہ نفع دینے سے انکار کر دے یا کوئی وہ کم نفع دے دے, اس بات کا تو کوئی وہ نہیں. چنانچہ قرآن مجید میں جا بجا تو اس بات کو بہت مؤکد کر کے فرمایا گیا, کل بھی اس پر بات ہوئی کہ وہ من اوفا بعہدہ من اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا وفا کرنے والا کون ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آپ کو ملے گا اتنا تو انسان کو پھر اس سے ادھر ادھر پھر دیکھنے کی مزید کوئی ضرورت نہیں. بس تبشرو ببیعکم الذی بایعتم بہ, تو بس خوشیاں مناؤ اس بے پر کہ اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو گیا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں صادق اور سچا ہوا اور کون ہے. اور پھر جب وہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق پھر انسان کو عطا کرے گا. کہتے ہیں کہ یہ نواب عبد الرحیم خان خانہ ایک دن وہ اپنے مصاحبوں کے درمیان بیٹھے تھے اور اتنے میں باہر سے کوئی ایک آدمی آیا کچھ دیر کے لیے وہاں پر بیٹھا اور پھر اس آدمی کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گولا تھا اور یہ گولا نواب کی طرف ایسے لڑکا دیا, پھینک دیا. وہاں پر جو مصاحب موجود تھے جن میں سے ایک دو نے جب یہ گستاخی دیکھی تو وہ اس آدمی کی طرف بڑھے, اس گستاخ کی طرف, مگر نواب نے کہا کہ نو رکو, اور پھر فرمایا نواب نے کہ جا کر اس آدمی کو سونے کا ایک ڈھیر دے دو. یہ بات سن کر ایک سناٹا چھا گیا, سب حیران ہو گئے کہ ایک طرف نواب کے ساتھ گستاخی کا معاملہ ہوا اور دوسری طرف نواب کا حال یہ ہے کہ اس نے تو جس دریا دلی کا مظاہرہ کیا اس گستاخی کے جواب میں انہوں نے اس کو نواز دیا. تو نواب نے کہا کہ اصل میں ہمارے ہاں یہ جو عوام ہوتے ہیں یہ اپنے امیر اور قائد کو سنگ پارس سمجھتے ہیں. سنگ پارس کا مطلب یہ ہے کہ اس پتھر کے ساتھ جو چیز چھو جائے وہ سونا بن جاتی ہے. اس نے یہ گولا جو میری طرف پھینکا ہے اس نے کہا یہ اگر نواب کے وجود کے ساتھ اگر یہ ٹچ کر دے تو میرا یہ جو لوہے کا گولا ہے یہ سونا بن جائے گا. کہتے کہ بظاہر تو آپ کو یہ نظر آیا کہ اس نے کوئی گستاخی کی ہے مگر در حقیقت اس کے اندر اس کی جو عقیدت ہے اور جو محبت ہے اور جو دیوانگی ہے اس کو تم لوگ دیکھو. تو نواب نے جب یہ دیکھا کہ یہ عامی مجھے کس قدر بلند مقام پر فائز کر رہا ہے لہذا مجھے تو اب اپنے ضبط کے مطابق اس شخص کو دینا چاہیے. تو جب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے, ایک انسان جب دنیا کی کشش اور زینت اور آرائش اور زیبائش اور اس کیش مفاد کو چھوڑ کر جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا گمان اپنا بناتا ہے کہ مجھے یہ نفع نہیں چاہیے مجھے وہ اخروی نفع چاہیے, تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ وہ پھر اپنی شان کے مطابق اس انسان کو کیا کچھ نہیں دے گا. تو لہذا سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو تجارت کا معاملہ ہے یہ اس ذات کے ساتھ ہے کہ اس کے پاس تو لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. یہ تو پہلی بات. نمبر دو, دوسری بات آپ دیکھیے, دنیا کے اندر ہمیں نفع اور جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ ناخالص خوشی ہوتی ہے, جبکہ آخرت کی جو خوشی ہے اور وہاں پر جو نفع ہمیں حاصل ہوگا وہ بالکل ایک خالص قسم کی خوشی ہوگی. یہ بالکل ایک سامنے کا ہمارا مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی خوشی ہمیں ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ غم بھی ہوتے ہیں. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. ایک شخص سے اس کا ایک بیٹا, وہ بہت اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو گیا, کامیاب ہو گیا, بہت بڑی خوشی ملی, ساتھ ہی دوسرا بیٹا معذور ہے. لہذا ایک طرف خوشی کا معاملہ چل رہا ہے, دوسری طرف یہ غمی کا معاملہ بھی ہے. دنیا کا بڑے سے بڑے منصب پر فائز کوئی شخص, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس خوشیاں ہیں غم کوئی بھی نہیں. تو وہ فارسی میں کہا گیا, دری دنیا کسے بے غم نہ باشد, اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں تو کوئی بغیر غم کے نہیں, خوشیاں بھی ہے اور غم بھی ساتھ ساتھ ہے, مگر آخرت کی وہ جو تجارت ہے اور اس سے جو نفع اور جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ بالکل خالص قسم کی خوشی. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ یہ شادی کے بارے میں پوچھا گیا, تو انہوں نے جو حقیقت واضح کر دی کہ سرور شہر ایک مہینے کی خوشی ہے, یعنی وہ جو تیاریاں ہوتی ہے یا بعد میں. تو پھر پوچھا کہ ثم ماذا, پھر اس کے بعد نکال لزوم مہرن, پھر بیوی کے مقروض ہو گئے مہر کے حوالے سے, پھر یہ غم آ گیا. پوچھا ثم ماذا, پھر کیا؟ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ ہموم دہرن, پھر دنیا بھر کے غم وہ جو ہے نا آپ کے ارد گرد اب منڈلانے لگے, بچوں کا, کھانے کا, کپڑے کا, تعلیم کا, اور بجلی بل اور گیس بل اور یہ ساری چیزیں, یہ سارے غم جو ہے نا پھر وہ آپ کے ارد گرد وہ ہو گئے. پھر پوچھا ثم ماذا, پھر کیا؟ انہوں نے کہا قصور زہرن, پھر یہ کہ اس غموں کے مارے انسان کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو پھر یہ معاملہ بیماریوں کا شروع ہو گیا. پھر پوچھا ثم ماذا, پھر انہوں نے کہا دخول قبرن, بس پھر آخر میں جو ہے نا قبر تک انسان جاتا ہے. تو وہاں پر جو کچھ ملتا ہے کوئی خالص تو کسی کو نہیں ملتا, اس کے مقابلے میں جو آخرت کی تجارت کا وہ معاملہ ہے بالکل خالص, وہاں پر اس قسم کے کوئی ککیڑ انسان کے پاس وہ نہیں ہوں گے خالص چیز. تو یہ دوسری بات ہو گئی. نمبر تین, تیسری بات یہ کہ وہ اخروی نفع اور اخروی جو خوشحالی انسان کو ملتی ہے لا محدود, اور دنیا کے اندر جو کچھ ملتا ہے قلیل اور محدود. چنانچہ احادیث میں جو نقشہ ہمیں ملتا ہے تو کہ یہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے انسانوں کو جتنے بھی خوشیاں ملی ہے ان تمام خوشیوں کو لے کر ایک شخص کی جولی میں ڈال دو, اور اس کے مقابلے میں پھر وہ شخص, ایک انسان جس کو آخرت میں خوشی ملی, تو اس کا اندازہ وہ جو سمندر کے اندر کہ انگلی ڈبوئی اور انگلی کے ساتھ جو کچھ آیا تو اس کی جو نسبت سمندر کے ساتھ تھے وہ نسبت یہاں پر بھی نہیں ہے کہ آخرت کے اندر انسان کو جو خوشی وہ ملے گی تو دنیا کی تمام خوشیوں سے اس کا کوئی مقابلہ ہی سرے سے نہیں. پھر یہ ادنا جنتی کو وہاں پر جو کچھ ملے گا تو وہ اس دنیا کے 10 گنا جنت ایک ادنا جنتی کو ملے گی. تو اندازہ لگائیے کہ اس دنیا میں اگر انسان کو بہت کچھ مل گیا وہاں پر ایک ادنا انسان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ 10 گنا بڑی جو ہے وہ جنت ہے. نمبر 4, اخروی نفع اور اخروی خوشی وہ دائمی ہے, ہمیشہ ہمیش کی ہے, اور دنیا کی یہ جو خوشی اور یہ جو نفع ہمیں ملتا ہے یہ عارضی ہے. چنانچہ سب سے پہلے تو یہ نفع اور یہ خوشی زندگی ہی میں ختم ہو جاتی ہیں, یا تو بیماری آ جاتی ہے, لہذا بہت ساری چیزیں انسان پر بند, یا پھر بڑھاپا جب آتا ہے تو بڑھاپے میں تو وہ جو مشہور ہے کہ منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں آنت نہیں. پہلے تو اگر کوئی لقمہ منہ میں آتا ہے تو دانت نہیں ہے, اس کو چبایا کیسے جائے, اور پھر اگر وہ کسی طریقے سے حلق کے نیچے وہ گزر کر چلا جائے تو پھر وہاں پر آنتوں کا معاملہ ہے, وہ ڈائجسٹو سسٹم سارا گڑبڑ ہے, وہ انیکٹیو ہے, لہذا وہاں پر وہ کیا ہوگا. تو لہذا یہاں پر بھی جو خوشی اور جو کچھ وہ ہے وہ تو بس جوانی تک اس کا معاملہ ہے. وہ ایک عارف بلّہ ان الفاظ کو بہت گنگنایا کرتے تھے کہ جوانی گئی زندگانی گئی, کہ بس جوانی کا معاملہ ختم ہو گیا تو پھر وہ جو انسان کو جو بھی خوشی ملی تھی بس اس کا تو خاتمہ جو ہے وہ یہاں پر ہو ہی گیا. تو یہ تو یہ کہ بیماری کے حوالے سے اور بڑھاپے کے حوالے سے, اور پھر موت میں آ کر تو ویسے بھی خاتمہ کرنا ہی ہے. اس کے برعکس وہاں پر جنت میں اور آخرت میں جو کچھ ہمیں ملے گا، جو نفع اور جو خوشی حاصل ہوگی، وہاں پر نہ تو بیماری ہے اور نہ بڑھاپا ہے نہ موت ہے، یہ ساری چیزیں آ کر وہاں پر ختم ہو جائیں گی. اور آخری اور پانچویں بات کہ یہ جو دنیا بھی خوشی ہے یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے، کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، جبکہ آخرت کے اندر جو کچھ ہمیں ملے گا وہ بالکل یقینی چیز ہے. چنانچہ وہ جو بعض مقامات پر جو اللہ کی طرف سے کہ لو کفرن عنہم سیئاتہم ولادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، میں لازمن ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا، لازمن 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 ان کو باغات میں داخل کروں گا. اس بات کو تو تم سمجھو کہ تو لازمن ہو کر رہے گا. دنیا میں دیکھیے راحت کے وسائل اور راحت کا سامان اور راحت کے اسباب تو ہیں، مگر راحت ضروری نہیں کہ انسان کو مل جائے. میں بہت سے مریضوں کے حوالے سے، اور یہ غریب مریض نہیں، متمول اور کھاتے پیتے مریض، ہسپتال میں بارہا میں ان سے سنتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جب نیند کے بارے میں پوچھا جائے کہ 3 بجے جو ہے بیدار ہوتے ہیں، وہ بھی لیگزوٹنل گولی کھانے کے بعد، اور وہ کہتے ہیں اگر وہ نہ کھائیں تو پھر تو کوئی نیند نہیں. یہ نہیں کہ کوئی پیسے کی کمی، کسی چیز کی بھی کمی نہیں، مگر پھر بھی گولی کھائے بغیر ان لوگوں کو نیند نہیں آتی. گھر پر سارا سامان تائش موجود ہے مگر سکون وہ میسر نہیں. اسی طرح اس کو آپ آگے مزید لے جائیے. چنانچہ وہ جو تفسیر عثمانی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، وہ اپنی تفسیر میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ ان کے جو اشعار جا بجا نقل کرتے ہیں، تو یہ اسی مجذوب کے یہ الفاظ ہیں کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. کہ اللہ دشمنوں کو جو عیش آپ نے دیا ہے وہ تو وہ عارضی عیش آب و گل، بس دنیا کا عیش، وہ تو جل کرکرا ہونے والا ہے، بے مزہ ہونے والا ہے. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طغیانی میں بھی ساحل دیا. یعنی بظاہر جتنا بھی حالات اگر ناسازگار ہوں، پھر بھی جو سکون اور جو اطمینان ہم کو میسر ہے تو وہ ان لوگوں کو میسر نہیں. اور یہ جنید بغدادی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو سکون اور جو اطمینان ہم نے جو جس تجارت کا معاملہ ہمارا ہے اور اس کے ذریعے سے جو نفع اور جو خوشی ہمیں حاصل ہوئی ہے اور جو سکون سے ہم ہمکنار ہوئے ہیں، اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتا چلے کہ ان لوگوں کے پاس اس قدر سکون اور اطمینان ہے تو شاید وہ فوج لے کر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں. کہ ان کا معاملہ یہ سکون اور یہ اطمینان. تو یرجون تجارت لن تبور، یہ لوگ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس کے اندر کوئی گھاٹا نہیں، جس کے اندر کوئی ناخالص پن نہیں، جس کے اندر کوئی آمیزش نہیں، جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں. وہ اپنی پرفیکٹ اور اعلیٰ ترین شکل میں ان لوگوں کو جو ہے وہ مل جائے گا. یہ بھول جائیں گے کہ دنیا کے اندر تجارت اور اس کا نفع اور اس کی خوشی یہ بھی کوئی معاملہ ہوا کرتا تھا، جب وہ آخرت میں آ کر اپنے اس نفع کو اور اس نفع سے حاصل ہونے والی خوشی کو وہ دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس بے گھاٹے اور بے ٹوٹے کی تجارت ہمارا نصیبہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیر.